أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 244 245 ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. اے نبی, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے؟ وہم الوف, اور وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت, موت کے خوف سے. فقال لهم الله موتوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ. ثم احیاهم, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا کر دے دیں. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا اشارہ کیا, اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو قتال کی اور انفاق کی تعلیم دی ہے, اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. واقعہ کیا ہوا تھا؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک عرصہ گزر گیا, لمبا زمانہ گزر گیا, تو لوگوں میں کوتاہی آ گئی, اعمال میں کوتاہی ہو گئی, عقائد میں کوتاہی آ گئی, سستی اور کمی ہو گئی. تورات پر جیسے یقین ہونا چاہیے ویسے یقین نہیں رہا. جیسے زمانہ گزرتے گزرتے لوگوں کے بدلنے کی وجہ سے, لوگوں سے انبیاء کے زمانے سے دور ہونے کی وجہ سے, عقائد میں بھی اعمال میں بھی پختگی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. ان کی برکتوں سے آدمی محروم ہوتا ہے, ان کے زمانے کی برکتوں سے محروم ہوتا ہے. تو اس زمانے میں ایک بیماری, طاعون نامی بیماری آ گئی. طاعون اصل میں اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جس میں گردن میں اور بغل میں چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا سوجن آ جاتی ہے, بخار بھی ہو جاتا ہے, سانس کے لینے میں تکلیف ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے. بہت شدید سخت بخار آدمی کو آ جاتا ہے اس میں. تو اس بیماری میں مبتلا ہو گئے, بیماری آ گئی. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اصل میں اس زمانے میں جو نبی تھے انہوں نے ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو, فتح ہوگی, غیروں کا تم پر تسلط ہو رہا ہے, قبضہ ہو رہا ہے. خاص طور پر قوم عمالقہ جو ہے نا, ان لوگوں پر مسلط ہو گئی اس زمانے میں. فلسطین وغیرہ میں جو بسا کرتے تھے وہ لوگ مسلط ہو گئے تھے, اور خوب قتل غارت گری ہوئی تھی. اور حتیٰ کہ ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں نے ایسا حملہ کیا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے, ان کے بچوں کو ان لوگوں نے قید کر لیا, پکڑ لیا, عورتوں کو لے جا کر باندی بنا لیا. ایسی صورت حال تھی. تو بڑے ذلیل و رسوا تھے. تو حکم ہوا کہ نکلنا ہے, لڑنا ہے, تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. لیکن جب نکلنے کے لیے وقت بالکل قریب ہو گیا تو عین موقع پر وہ لوگ مکر گئے. ان کے دلوں میں جو ہے سستی آ گئی, ان کے دل میں بزدلی آ گئی, کہنے لگے کہ اب نہیں نکل سکتے ہم. اور آگے اس کا واقعہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ کو مقرر کر دیجئے. تو بہرحال جب وہ لوگ نکلنے سے انکار کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر طاعون کی بیماری کو مسلط کر دیا. ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ اموات ہو جاتی ہیں اس بیماری میں, जैसे कोरोना वायरस फैल गया था, इसी तरह ये वायरस भी फैलता है। फिर ये तो जब ये फैल गया तो उस इलाके से लोग निकलकर करीबी एक दूसरे इलाके में चले गए और पहाड़ों के दरमियान में गए। वहाँ पर देखा कि आबोहवा बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, अमन इत्मीनान सुकून है। तो उन लोगों का ख्याल ये हुआ कि हम यहाँ से निकल गए और यहाँ पहुँच गए, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना ज़िंदा बच जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि किसी बीमारी से बचने की वजह से आदमी मौत से नहीं बचता, बीमारी की जगह से बच जाने की वजह से मौत से नहीं बचता। मौत तो हमारे हाथ में है, हयात और मौत हमारे हाथ में है। हम जिसको जब चाहे मौत दे दें, जिस जरिए से मौत दे दें, जिसको जब चाहे मौत दे दें, जिस जरिए से मौत दे दें, हयात और मौत हमारे हाथ में। तो उन लोगों ने यह ख्याल कर लिया था कि हम बच गए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को भेजा, जाओ इनको रूह कब्ज करना है इनकी। तो फरिश्ते आ गए बस्ती के दोनों तरफ, उस जगह के दोनों तरफ ठहर गए और किस्म की जो है ना उन लोगों ने आवाज़ लगाई, पुकारा, जिस अंदाज में भी पुकारना था, अल्लाह पाक का हुक्म था। तो ये लोग मर गए। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वहुम उलूफ़ुन, हज़ारों की तादाद में ये लोग थे। बाद लोग कहते हैं कि 3-3 हज़ार थे, बाद कहते हैं कि 4 हज़ार थे, बाद कहते हैं कि 40 हज़ार थे। मुफस्सरीन के मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं, लेकिन अल्लामा क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकरीबन 10 हज़ार से ज़ायद लोग थे। ये बात यकीनी है, हज़ारों की तादाद में। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी एक जगह हज़ारों की तादाद में लोग मर गए तो उनका इंतज़ाम कैसे करेंगे? उनको गुसल देना है, उनका कफन दफन करना है, उनको कब्र जो यानी ज़मीन में दफन करना है, सारे इंतज़ाम है, आसान नहीं है। तो उस वक्त लोगों ने उनको जिस हालत में था उसी वो लोग जिस हालत में थे उसी हालत में छोड़ दिया। और उसके बाद जो है ना एक बाउंड्री लगा दी कि भैया आना नहीं या जाना नहीं, जो है वो उसी हालत में रहेंगे। तो उस हालत में रहे इस ज़माने तक रहे कि उनके गोश्त गल गए, सड़ गए, हड्डियाँ रह गई उनकी। फिर एक तवील ज़माने के बाद हज़रत हिज़्क़ील अलैहि सलातु वस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। वो भी एक पैगंबर थे बनी इसराइल के पैगंबरों में। जब वहाँ से गुजरने लगे देखा कि भाई ये तो हड्डियों का एक ढेर है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने वही भेजी कि भाई कौम की ये सूरत हाल थी और अब इनको ज़िंदा किया जा सकता है, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला इनको दोबारा ज़िंदा कर देंगे। चुनाते हज़रत इश्क़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से फरमाया, और उनको भी जाहिर सी बात है कि वो नबी हैं और अल्लाह तबारक व ताला नबी के हाथों मौजज़ा ज़ाहिर करना चाहते हैं ताकि उस वक्त के जो लोग हैं उनको उनकी बात मान लें, यकीन कर लें, ईमान ला लें उन पर। तो उनके हाथ से नबूवत और उनकी उनकी नबूवत के लिए, उनके नबी और रसूल होने को बताने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि आप अल्लाह से उन मुर्दों से कहो, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगो। तो उनकी ज़बानी अल्लाह ने दुआ करवाई, उन्होंने दुआ फरमाई। अल्लाह पाक ने दुआ का तरीक़ा बताया कि ये सबसे पहले ये कहो कि आए यानी हड्डियों को मुखातब होते हुए फरमाया कि जितने भी जोड़ हैं सब एक जगह जमा हो जाएं, उनकी आंखों के सामने सारी की सारी हड्डियां अपनी अपनी जगह आ गई और जुड़ गईं। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा हुक्म दिया कि जितने जोड़ और हड्डियां हैं अपने पट्ठों को, अपने गोश्त को और अपनी खाल को पहन लो। तो उन्हीं के सामने हड्डियों ने, उनके कौम के सामने हड्डियों ने पूरा यानी गोश्त भी उनके अंदर आ गया, खाल भी उनके ऊपर आ गई और बिल्कुल मुर्दा लाश की शक्ल में सामने मौजूद हैं, लाश बन गए, हड्डियों से लाशें सामने नज़र आने लगी। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अब रूहों को हुक्म दो कि रूह अपने अपने जिस्मों में लौट जाएं। तो उस वक्त जो है हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, फरमाया कि रूहों अपने अल्लाह के हुक्म से जो है ना अपनी अपनी अपने अपने जिस्मों में जिस ज़माने में वो रहा करती थी लौट आएँ। चुनांचे फ़ौरन रूहें आ गई और वो लोग उठे, उठकर देखा कि भाई हम तो ज़िंदा हो गए हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया, ज़िंदा हो गए। अल्लाह पाक बताते हैं यहाँ पर कि भाई मौत और हयात हमारे हाथ में है, ज़िंदगी देना ये हमारे हाथ में है, ज़िंदगी को लेना ये हमारे हाथ में है, चाहे लोग इनकार करने वाले इनकार कर दें। इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने उसी वाक़े की तरफ इशारा किया है। अब यहाँ एक सवाल ये हो सकता है कि भाई मौत देने के बाद दोबारा ज़िंदा तो नहीं होना है, हमारा अकीदा तो यही है, अब यहाँ ज़िंदा कैसे हो गए? जवाब यह है कि मौत की दो किस्में हैं, एक मौत मौत उकूबत होती है और एक मौत जो है ना आदमी की वो होती है जो मुकर्रा मौत होती है जिसके बाद ज़िंदा नहीं होना होता है। अल्लाह पाक ने इनको जो मौत दी थी वो सजान मौत दी थी, तो इस वजह से दोबारा ज़िंदा भी किया और बताया कि भाई हमारी एक अपनी एक ज़ात है और ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, सच्चे नबी हैं, ये बता रहे हैं, इनके हाथ से मौजज़ा ज़ाहिर हुआ तो इसलिए ईमान ले आओ। और ऐसे कई वाक़ियात मौजूद हैं कि ज़िंदगी मौत देने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने जो है ना ज़िंदगी दोबारा दी है। कहते हुज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया कुरान पाक में है, असहाबे कहफ़ 300 साल के बाद उठे, 300 साल तक सोते रहे, वो भी तो मौत ही थी उनकी, अल्लाह पाक ने ज़िंदा किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परिंदों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला से फरमाया था ना कि अल्लाह कैफा آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، فتوحی الموتا، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پرندوں کو حکم دو کہ وہ آ جائیں گے، ان کے سامنے پرندوں کے انہوں نے جو ہے نا ٹکڑے کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا، حضرت ابراہیم نے چار پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، مکس کر کے ہوگی، اس کے بعد حکم دیا اللہ کے حکم سے کہ بھائی زندہ ہو جاؤ. تو ہر ایک کا جسم، ہر چڑیا کا، ہر پرندے کا جسم اپنے جسم کے ساتھ مل گیا، وہ منتشر تھے پورے کے پورے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری ذات پر ایمان لے آؤ. تو اس سے ایک تو یہ واقعہ ہے یہاں پر، دوسرا یہ ہے جو اس واقعے میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ لوگ بیماری کی وجہ سے، تعاون کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے ایک بستی کو چھوڑ کر، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو گئے. تو کیا اس طرح بیماریوں کی وجہ سے، افواہوں کی، وباؤں کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، دوسرے ملک منتقل ہونا، وہاں سے بھاگ جانا جائز ہے یا ناجائز، یہ مسئلہ ہے. تو علماء حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر کسی جگہ رہنے والا ہو، وہاں پر کوئی وبا آ جائے، تعاون کی بیماری آ جائے یا کوئی اور بیماری آ جائے، تو وہاں سے بھاگنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اسی جگہ پر رہے، بیماری سے ڈر کر موت کے خوف سے بھاگے نہیں. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا باہر والوں کے لیے کہ تم لوگ جو ہے نا اس جگہ جانا نہیں، جو وہاں موجود ہیں ان کو نکلنا نہیں ہے، جو باہر والے ہیں وہ اندر نہیں جانا ہے. اب کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں؟ تو ایک جو حکمت اور مصلحت ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعقیدگی کے دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ حکم دیا ہے. مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے ہندوستان کا رہنے والا، امریکہ آ گیا، یہاں پر بیماری ہے، وبا پھیل رہی ہے، حیدرآباد سے دوسرے شہر میں منتقل ہو گیا بیماری کی وجہ سے، اب وہاں پر اس کو موت ہو گئی کسی اور وجہ سے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ ابھی اس بیماری کی وجہ سے موت ہوئی، عقیدہ خراب ہوگا، بیماری کو مؤثر سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ بھائی موت اور حیات جو ہے نا چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے، حالانکہ موت تو اس کی دوسرے کسی اور سبب کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائے نہیں وہاں پر، ایک بات. دوسری بات، جو لوگ وہاں پر رہنے والے ہیں ان کے لیے نبی کا حکم یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ وہاں سے نکلے نہیں پھر. اب یہاں پر ہے بیماری آ گئی، اب یہاں سے اس نیت سے نکل جانا کہ بیمار نکل جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے لوگوں کے لیے. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہاں سے نکلیں گے مثال کے طور پر تو کئی خرابیاں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مالدار نکل جائیں گے غریب رہ جائیں گے، مالدار چلے جائیں گے تو غریبوں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ بستی جب خالی ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی، تو حیبت سے ہی ان کی موت ہو جائے گی، پھر وہاں پر تو پریشان ہو جائیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اگر لوگ مر رہے ہیں تو ان کے کفن دفن کا انتظام کرنے والے کون ہوں گے؟ سارے کے سارے لوگ اگر بھاگ رہے ہیں، یہاں اگر کوئی بچ جائے، اور یہاں اگر کوئی مر جائے، بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس کو دوا دارو کی ضرورت پڑ جائے، ہاسپٹلس کی ضرورت پڑ جائے، موت ہونے پر کفن دفن کا انتظام ہوگا، بستیوں کی بستیاں اگر خالی ہو رہی ہوں گی تو ان کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ فرمایا کہ اس لیے جانا نہیں چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خود بیمار ہیں مثال کے طور پر تو ان کا جانا بھی تکلیف دہ ہوگا پھر. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مان لیجئے کہ اگر وہ بیماری سے متاثر ہو کر گئے تو ان کی بیماری آگے پھیلے گی پھر. اور بیماری اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے، لیکن لوگوں کا نظریہ یہ بنے گا کہ بھائی ان کے آنے کی وجہ سے یہ ہوا. جیسے ہندوستان میں جو ہے نا، جس وقت مرکز پر ایک یعنی ابتدا میں جب کرونا آ گیا تھا تو مرکز کو تالا لگا دیا گیا، اور وہاں پر تبلیغ والوں کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ بھائی ان کی وجہ سے جو ہے نا بیماری ہندوستان آئی ہے، کیونکہ ان کے بندے سفر کر رہے ہیں، ان کے بندے سفر کر رہے تھے، تو اس لیے جو ہے نا مولانا صاحب دامد برکاتہم کے اوپر بھی یہ لگا الزام لگا. میڈیا میں جو ہے نا بہت زیادہ افواہیں چلی، باتیں بنائی گئی، الزامات لگائے گئے، بدنام کرنے کی پوری کوششیں کی گئی، یہ صورتحال رہی. تو ہوگا یہی پھر کہ بیماری تو اللہ کے حکم سے جائے گی، لوگ بدنام ہوں گے پھر، لوگوں کے عقیدے خراب ہوں گے کہ بھائی یہ بیماری پھیلتی ہے، یہ ہوگا. تو نبی پاک، اور پھر اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بچ بھی جائیں گے تو لوگوں کا نظریہ یہ بنا رہے گا کہ ہم وہاں سے بھاگ کر آ گئے تھے اس لیے بچ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پہلوؤں کے خاتمے کے لیے فرمایا کہ بھائی نہ تمہارا وہاں جانا جائز ہے، نہ وہاں کے لوگوں کے لیے نکلنا جائز ہے، تاکہ اس قدم کا غلط خیال، غلط نظریہ لوگوں میں قائم ہی نہ ہو. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا. وہ ملک شام گئے اپنی فوج کو لے کر. تو جس وقت جو ہے نا شام کے جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ بھائی وہاں تعاون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. ٹھہر گئے حضرت عمر، مشورہ ہوا کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یہ ہے سوال. تو صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، آخر میں ایک صحابی نے روایت بیان کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس جگہ تعاون کی بیماری آ جائے تو باہر والے لوگ وہاں نہ جائیں اور اندر والے لوگ جو ہے نا وہاں سے نہ نکلے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کا یہ حکم ہے تو ٹھیک ہے، ہم اندر نہیں جاتے، واپس ہو جائیں گے. واپس ہونے لگے تو غالباً حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں، اتفروا من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، تمہارے علاوہ اگر کوئی یہ بات کہتا تو بھی ٹھیک ہے، میں مان لیتا، لیکن تمہارے لیے یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے. پھر ان کو جواب دیا کہ دیکھو، ہم اللہ کے تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ کا حکم یا نبی کا حکم ہے کہ بھائی جہاں وہاں پر نہیں جانا ہے تو نہیں جا رہے ہیں ہم. بقیہ موت و حیات کے بارے میں ہمارا جتنا ایمان ہے کسی اور صحابہ کا کیا ایمان ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد پختہ ایمان جو تھا سب سے زیادہ حضرت عمر کا تھا. وہ موت و حیات کے بارے میں، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ان کا ایمان جتنا مضبوط ہے کسی اور امتی کا، ان کے بعد کے لوگوں کا نہیں ہو سکتا. اور جو ایمان مضبوط والے تھے وہ تو گزر گئے تھے، سب سے زیادہ کامل ایمان تو انہیں کا تھا اس وقت. تو کہنے لگے کہ اللہ کی تقدیر سے ہم جا رہے ہیں یہاں سے، چنانچہ نکل گئے. پھر وہ حکم یہ تھا. تو واقعے سے یہ بات کیا معلوم ہوئی، مسئلہ تو یہی ہے حدیث پاک کے روح سے، کہ اس طرح کے وباؤں میں، اس طرح کی بیماریوں میں اگر کوئی مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس اصول کو مد نظر رکھے کہ وہاں اگر پہلے سے باہر ہے تو وہاں پر نہ جائے اور اندر والا باہر سے نہ نکلے. البتہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ بعض دفعہ ضرورتیں، مجبوریاں آ جاتی ہیں، باہر والا جو ہے نا جانا چاہتا ہے وہاں پر، اور اس کو یہ یقین ہے پختہ کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی موت و حیات دینے والی ہے، بیماریوں میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا. اب وہ جاتا ہے وہاں پر، اور منشا اور مقصد اس کی اپنی ضرورت ہے، اس کی کوئی جو ہے نا کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے جا رہا ہے. تو علماء نے لکھا ہے، عقیدے کے درست رکھتے ہوئے اگر کوئی جانا چاہے تو اس کی اجازت ہے. خرابی اس وقت آئے گی جب آدمی کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا. اور اسی طریقے پر اگر کوئی بندہ وہ ہے کہ جو کسی جگہ رہنے والا ہے لیکن وہ جانتا تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حیات اور موت دینے والے ہیں، لیکن وہاں سے اس کو نکلنا پڑ رہا ہے کسی اور وجہ سے، علاج و معالجے کے نکل رہا ہے یا کسی اور عذر کی وجہ سے نکل رہا ہے، یا عقیدہ خراب اس کا نہیں ہے کسی اور کام سے، چاہے ضروری ہو چاہے غیر ضروری ہو، لیکن اگر نکل رہا ہے عقیدے کے درست رکھتے ہوئے تو اس کے لیے نکلنا بھی درست ہے. ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا بیماریاں فی نفسی مؤثر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہیں، بیماریاں پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے نہیں رکھتی ہیں. تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ہر چیز سے پہلے. کائنات میں ہونے والی ہر حرکت جو ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہوتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی ذرہ اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. تو بیماری آئے گی بھی تو اللہ کے حکم سے، صحت ہوگی بھی تو اللہ کے حکم سے، حیات ہے تو اللہ کے حکم سے، ممات ہے تو اللہ کے حکم سے. لیکن فی نفسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں چیزوں کے اندر ایسے اثرات رکھے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے، بیماری جو ہے نا پھیل جائے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہوگا تو وہ لگے گی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا نہیں ہوگا تو نہیں لگے گی. پھر جیسے بھائی اللہ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، آپ پانی پیتے ہیں تو پیاس 99% لوگوں کی بجھی جاتی ہے، سب کی بجھ جاتی ہے. پانی کے اندر پیاس بجھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، اثر رکھا ہے. اسی طریقے پر آگ ہے، آگ میں انگلی جلائیں گے تو تقریباً 100% لوگ جل جائیں گے، 100 کے 100% جو ہے نا جلتے ہیں. آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. اسی طرح بیماریوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے کہ بعض بیماریاں وہ ہیں جو پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور بعض بیماریاں وہ ہیں جو پھیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، تو اثر ان کے اندر ہے. لیکن جب اللہ کا منشا ہوتا ہے تو وہ کام کرتی ہیں، جب اللہ کا منشا نہیں ہوتا ہے تو کام نہیں کرتی ہوں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، آگ کے بارے میں اللہ پاک نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، جلانے کی صلاحیت تو اس کے اندر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈی ہو گئی، صلاحیت اس کی ختم ہو گئی. حضرت ایک صحابی کے بارے میں بھی ہوا تھا، آگ نے ان کو جلایا نہیں تھا، مسلمہ کذاب کسی کے ساتھ جو ہے نا ان کا وہ مناظرہ یعنی بحث و مباحثہ ہو گیا تھا، اس نے جلانے کا جو ہے نا ان کو حکم دیا، ان کو جلا دیا. مسلم خولانی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، صحابی تھے، تو ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا اس نے، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک نے ان کو بچا لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں ان سے ملنے کے متمنی تھے، کون بندہ میں ملنا چاہتا ہوں، کہ ابراہیمی سنت کو اللہ نے اس امت میں زندہ کر دیا. پھر تو ابراہیم کے واقعے کو اللہ پاک نے اس امت میں زندہ کر دیا. حضرت ابو مسلم یا مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو اللہ پاک نے دنیا کے اندر چیزوں کے اندر تاثیرات رکھی ہیں، وہ تاثیرات اللہ کے حکم سے کبھی مؤثر ہوتی ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. لیکن مومن کا عقیدہ جو ہے نا اس چیز کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے، مومن کا عقیدہ اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے کہ اثر ہوگا اللہ کے حکم سے، اثر نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو اس لیے بیماروں سے بھی اگر ملنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں تعلیمات ملتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دونوں ملتی ہیں، جیسے مجذوم کے بارے میں، فر من المجذوم فرارک من الاسد. مجذوم اصل میں اس بیمار کو کہتے ہیں کہ جس یعنی کھال میں جو ہے نا زخم پیدا ہو جاتا ہے، اور جسم سے زخم پیدا ہو کر زخم سے کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، और गोश्त गलना शुरू हो जाता है, गल के गिरना शुरू हो जाता है फिर जब बीमारी सख्त हो जाती है। तो हुजूर ने एक तरफ तो ये बात इरशाद फरमाई कि शेर से जैसे भागते हैं ना उससे ऐसे भागो, ने बात इरशाद फरमाई क्योंकि उसके अंदर फैलने की सलाहियत होती है वो। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मज़ज़ूम शख्स को अपने पास बिठा कर खाना खिलाया, हुजूर ने तालीम ये भी दी है। नहीं यानी बैलेंस किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो बीमारियां फैलती भी हैं लेकिन उसी वक्त जब अल्लाह का हुक्म होता है, लेकिन फी नफ्सी ही बीमारी के अंदर कुछ नहीं है जब तक अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ना हो, तो इसलिए मैं बीमार के साथ खा रहा हूं तो बीमारी तो मुझे तो नहीं लगी, बीमारी तो मेरे पास नहीं आई, मुझे तो नहीं छुई बीमारी, मैं तो उसके साथ खाना खा रहा हूं और उस बर्तन में खा रहा हूं जिस बर्तन में वो खाना खा रहा है, साथ में बैठना नहीं है, वो एक बर्तन में खाना खाते थे, हुजूर ने फरमाई ये बात। दूसरी तरफ ये फरमाया कि भाई अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह के हुक्म से बीमारी पहुंच गई तो फिर तुम्हारा अकीदा खराब हो जाएगा, तुम ये कहोगे कि भाई बीमारी यानी इसने हमारे साथ खाना खा लिया बस इसी वजह से हमको बीमारी लग गई, आदमी से भी नफरत होगी, बीमारी से भी नफरत होगी, अल्लाह की ज़ात से जो है ना तुम्हारी तवज्जो हट जाएगी फिर। तो बहरहाल ये उसूल है कि एहतियात अगर आदमी करना चाहे तो शरीयत में इसकी गुंजाइश है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल ईमान और यकीन होना चाहिए इन चीज़ों के अंदर कि अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ होती है और अल्लाह पाक के जब हुक्म और मंशा नहीं होता है तो ये चीज़ नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अलम तर इलल लदीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफ़ हज़रल मौत, क्या आप लोगों ने ए नबी क्या आपने नहीं देखा या आपको नहीं मालूम कि उन लोगों के बारे में कि जो अपने घरों से निकल गए थे, वह हम उलूफ़ दरा हाले के वो हज़ारों की तादाद में थे, हज़र अल मौत मौत के खौफ से निकल गए, वक़ाल लहुम अल्लाह मूतु, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उनसे कि भाई मर जाओ, फरिश्तों से हुक्म फरमाया कि जाओ आवाज़ देना है, चुनांचे फरिश्ते गए निदा लगा दी मर गए। थुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़िंदा किया एक ज़माने के बाद, अल्लाह ने फरमाया कि बहुत बड़ा फ़जल है कि ज़िंदगी तुमको दी, अगर मर जाते उसी हालत में रहते तो सीधा जो है ना अज़ाब में जलते। लपक फरमाते इन अल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलल नास, बेशक अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर बड़ा फ़ज़ल करने वाले हैं, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ये लपाक की यहाँ तो अल्लाह पाक ने उन पर एक अपने फ़ज़ल का जिक्र फरमाया, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि मुस्तकिल उसकी फ़ज़ल मुस्तकिल उसका फ़ज़ल उसकी मेहरबानियाँ बंदों पर होती रहती हैं। हमारा वजूद हमारी ज़िंदगी ये एक अल्लाह का फ़ज़ल है बहुत बड़ा, हमारी ज़िंदगी की बका ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया ये अल्लाह का फ़ज़ल है, फिर खास तौर पर यहाँ पर तो अल्लाह ने उनको दोबारा ज़िंदा किया है बहुत बड़ा फ़ज़ल है, सीधे रास्ते पर हम चल रहे हैं अल्लाह का फ़ज़ल है, नेमतें हमको मिल रही हैं अल्लाह का फ़ज़ल है, इस वजह से फरमाने के लदू फ़ज़ल बहुत ज़्यादा फ़ज़ल करने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला, बड़ा फ़ज़ल करने वाले हैं अल्लाह पाक, पूरी दुनिया अल्लाह के फ़ज़ल के नतीजे में चल रही है, अल्लाह के फ़ज़ल ही की वजह से यह चीज़ चल रही है, और आखिरत में जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल ही की वजह से जाएंगे, अगर अल्लाह पाक आदल करना चाहेंगे तो पकड़े जाएंगे, फिर हम अल्लाह का आदल अगर आ गया तो पकड़े जाएंगे, नजात होगी, कामयाबी होगी, राहत मिलेगी, नियामतें मिलेंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल की बुनियाद पर। फरमाया कि वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, तो फ़ज़ल को याद दिलाया अल्लाह ने क्यों, ताकि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, तो उनको खास तौर पर और फिर खास तौर पर सहाबा इकराम का तवज्जो दिलाई कि भाई अल्लाह पाक का जो फ़ज़ल है जो नियामतें हैं वो इस वजह से हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा किए अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, लोगों में से अक्सरियत उनकी है कि जो अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते किसी भी चीज़ पर, और मुसलमान होते हुए बहुत से लोग नाशुक्र होते हैं। उसके बाद फरमाया वक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, और अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में क़िताल करो और जान लो कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला सुनने वाले भी हैं जानने वाले भी हैं। यानी आगे पहले तो अल्लाह पाक ने बताया उन हजरात को कि भाई ये कौम ऐसी गुजरी है, मौत के डर से भाग गए थे, लेकिन पता चल गया कि भाई मौत के डर से भागने की वजह से या किसी जगह से भागने की वजह से मौत से नहीं बच जाएंगे, वो तो अल्लाह के हाथ में है। तो आगे फरमा रहे हैं कि भाई अल्लाह के रास्ते में निकलो, मौत का डर जो है ना तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, फिर रब्त दोनों के अंदर वो ये है कि भाई बहुत से लोग हैं मुनाफिकीन होते थे, जंग में नहीं जाते थे, क़िताल में नहीं जाते थे, क्यों डरते थे कि वहाँ जाएंगे तो कत्ल हो जाएंगे, हम मौत हो जाएगी, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नहीं वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, इस डर से निकल जाओ, जंग में जाने की वजह से मर जाओगे ऐसा नहीं है। सहाबा इकराम जीते रहे, हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अक्सर जगहों में शिरकत इस हालत में की कि जिस्म का कुर्ता उनका उतरा हुआ नहीं होता था, उतरा हुआ होता था, कुर्ता नहीं पहनते थे, वो नंगी पीठ निकल जाते थे, और दुश्मन जो है ना इंतहाई उनसे रौब में हुआ करते थे, कोई उनके उसमें नहीं आता था, और वो निकलते थे इसलिए कि भाई अल्लाह के रास्ते में मुझे शहादत मिल जाए, बस ये है। ताकि हालत ये हुई थी उनकी कि जिस वक्त उनका इंतकाल हो रहा था तो वो घर में मौजूद थे बिस्तर पर, तो कहने लगे कि मैं ज़िंदगी भर ये कोशिश में रहा और अल्लाह तबारक व तआला से ये तमन्ना किए करता रहा कि भाई मेरी मौत आए तो अल्लाह के रास्ते में मैं शहीद हो जाऊँ, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ गधों की तरह। इन उनके अल्फाज हैं, नऊज़ बिल्लाह, हम अदा नहीं करते, वो खुद फरमाते हैं कि अब मेरी मौत जो आ रही है वो गधे की मौत की तरह आ रही है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद नहीं हो रहा हूँ। एक जज्बा उन्होंने हमको दिया है कि एक मुसलमान का जज्बा क्या होना चाहिए, اللہ کے راستے میں مرمٹنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، جان کی قربانی کا قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، مال کی قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی یہ سنت ہے، صحابہ نے یہ تعلیم ہم کو دی ہے، ترغیب دی ہے کہ بھائی موت سے مت ڈرو۔ اگر اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں فرما، بڑی جو ہے نا بشارتیں دی ہیں، پھر اگر موت آ گئی تو شہادت ہے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ شہید کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت ہوتی ہے وہاں پر، اتنی بڑی قوت، کیونکہ شہید نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جان ہی جو کچھ اس کے پاس تھا وہ کچھ اس نے قربان کر دیا ہے، تو اب سوائے مغفرت کے اور بچے گی کی کیا چیز؟ اس کی مغفرت طے ہے پھر۔ لیکن منشا، لیکن مقصد، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی دو صفتیں ذکر فرمائیں، اللہ پاک سمیع بھی ہیں، اللہ پاک جاننے والے بھی ہیں۔ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے وقتاً فوقتاً اپنی صفات کا ذکر فرمایا، میں سنتا ہوں، سمیع بصیر میں دیکھتا ہوں، عالم میں جانتا ہوں، الخالق میں پیدا کرنے والا ہوں، الباری میں پیدا کرنے والا ہوں، وجود دینے والا ہوں، البدیع نئی نئی انوکھی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر اپنی مختلف صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ صفات صرف ترجمے کی حد تک نہیں، اس میں بہت بڑا پیغام اور بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ سمیع اللہ پاک کی ایک صفت ہے، اللہ پاک سننے والے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ بھائی بندہ سن رہا ہے بس، اللہ پاک کیا سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، اس میں کیا عقیدہ وابستہ ہے، اس میں کیا سبق ہم کو دیا گیا ہے، وہ چیز ہم کو سیکھنے کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ ہر ہر مخلوق کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، ہر آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، بڑی آواز کو بھی سنتے ہیں، چھوٹی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے ایک پہاڑ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کی مراد اور مانگے ہوئے کے مطابق دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس میں بتانا یہ ہے اصل میں کہ ساری مخلوقات اگر بیک وقت جمع ہو کے درندے، پرندے، حیوانات، انسان، جمادات اللہ سے مانگیں گے، تو سب کی مرادوں کو اللہ پاک سب کی زبانوں میں سنوں گے، اور اللہ پاک ان کی مرادوں کو پورا کریں گے۔ ایسا اللہ پاک سنتے ہیں۔ مسجد کے باہر سے اگر کوئی ہم کو پکارے تو ہم کو سنائی نہیں دیتا، ایک کلو میٹر دور سے اگر کوئی پکارے تو نہیں، اللہ پاک تو ساتوں آسمانوں سے ماورا ہو کر سنتے ہیں، پھر ہر بات کو سن رہے ہوتے ہیں، دلوں کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، دلوں کے خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہماری باتیں اپنی زبان میں اللہ پاک سن رہے ہیں، اور دیگر مخلوقات کی باتیں ان کی زبانوں میں اللہ پاک سن رہے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یسبحن بالعشی ولی کہ وہ علنا لہ الانعام، پہاڑ ہے نا، وسخرنا لہ وسخرنا معہ الجبال والطیر، کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پرندوں کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا، یسبحن وہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تسبیح کو سن رہے ہیں، پرندے ان کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تسبیح کو سن رہے ہیں، پہاڑ ہے تو اس کی تسبیحات اللہ پاک سن رہے ہیں، پرندے اللہ پاک اس کی تسبیح کو سن رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے ہیں، ان کی لشکر کو دیکھ کر چونٹی کہنے لگتی ہے، قالت نملہ یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، چونٹی اپنے لشکر میں کہہ رہی ہے کہ بھائی تم لوگ بلوں میں داخل ہو جاؤ، لیحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ ہو سکتا ہے کہ سلیمان کا لشکر جو ہے نا تم کو رونگ دے، یہاں پر رون دیں گے تو مر جاؤ گے۔ پھر یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چونٹی کی آواز کو اللہ پاک سن رہے ہیں آسمانوں سے ماورا ہو کر، ہماری باتوں کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنیں گے، ہمارے اعمال کو کیسے نہیں سنیں گے۔ دوسری بات، یہ قول حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے خود سن لیا، اس سے اب اندازہ لگائیے کہ وہ ذات خود سننے والے نہیں ہیں، بلکہ جس کو جب چاہے، جیسا چاہے، جس کی بات چاہے سنوا سکتی ہے وہ۔ تو اللہ پاک صرف خود سن رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے مخلوقات میں جس کے اندر چاہے یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں کہ جانوروں کی بولیاں سنیں اور سمجھیں، اور جانوروں کی ہلکی سی جو آواز ہوتی ہے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہاں چیونٹی ہے، لیکن حضرت سلیمان نے سنا ان کی بات۔ اور آگے یہ ہے کہ فتح بس وضاحکم من قولیہ، حضرت سلیمان اس کی بات سن کے مسکرانے لگے وہاں پر، اس کی حکمت عملی کو دیکھ کر، اس کے پلان کو دیکھ کر، اس کی بات کو دیکھ کر، حضرت سلیمان سن کر جو ہے حضرت سلیمان مسکرانے لگے۔ اللہ پاک ایسے سننے والے ہیں، پہاڑوں کی باتوں کو، پتھروں کی باتوں کو، درندوں کی، مخلوقات کو، جانوروں کو، بے جانوں کو، آسمان و زمینوں میں جہاں بھی کوئی بات، کوئی حرکت، کوئی آواز اگر ہو رہی ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں سننے والا ہوں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں کیسا ہوں، کتنا بڑا ہوں۔ دوسری طرف علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت، لیکن اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے نا اپنی یعنی توحید کی دعوت دی ہے بندوں کو۔ کفار کافروں نے جب جو ہے بتوں کو پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم جو ہے نا ان کو کیوں پکار رہے ہو جو تمہاری بات کو سنتے نہیں ہیں، ان تدعوہم الی الہدیٰ لا یسمعوا، کہ بھائی تم اگر ان کو بلاؤ تو وہ سننے والے نہیں ہیں. وَتَرَاهُمْ ہم يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا، اور وہ تم ان کو دیکھ رہے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ تم کو دیکھ نہیں رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ سن ہی نہیں سکتے تو پکار کیوں رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ پکارنا اس کو چاہیے جو لوگوں کی باتوں کو سننے والا ہو، لوگوں کی باتوں کو سن کر جواب دینے والا ہو، اور وہ ذات میں ہی ہوں. ساروں کی باتوں کو میں سنتا ہوں اور ایک ساتھ سنتا ہوں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ساری مخلوقات اگر پکار رہی ہو ساری مخلوقات کی بات کو میں سننے والا ہوں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں. اچھا ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اپنے سننے کے ذریعے بندوں کی ذہن سازی اور بندوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، برائی سے روکنا چاہتے ہیں، بندوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر آدمی کوئی غلط بات بول رہا ہو اپنے باس کے بارے میں کہہ رہا ہے، کسی اور کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے، احساس اگر یہ ہو کہ یہاں پر جو ہے نا میرا باس موجود ہے تو زبان اس کی بند ہو جائے گی، میرے ماں باپ میری بات کو سن رہے ہیں تو زبان اس کی بند ہو جائے گی، وہ نہیں بولے گا، غلط بات نہیں بولے گا، گالیاں نہیں دے گا، بڑے بڑے بول اپنی زبان سے ادا نہیں کرے گا وہ. کیوں بھائی؟ کیونکہ سننے والا وہاں پر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کے بارے میں، ایک ایک حرف کے بارے میں یاد رکھو کہ میں سننے والا ہوں. اللہ پاک نے اپنا احساس دلا دیا ہے کہ احساس تم کو ہونا چاہیے کہ میرے ہر لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ تعلیم ہے، یہ ترغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذہن سازی ہماری کر رہے ہیں، اپنے ہونے کا یہ احساس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دلا رہے ہیں. تو صفت سماعت جو ہے نا کئی چیزوں کو اپنے اندر لی ہوئی ہے. دوسری طرف صفت سماعت کے ذریعے تسلی کا مضمون ہوتا ہے کہ جب بندہ کا یہ یقین ہوتا ہے کہ بھائی اللہ پاک میری بات کو سن رہے ہیں، تو مصیبتوں میں جو ہے نا آدمی کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ میں نے تو اپنی بات اللہ تک پہنچا دی، اللہ پاک میری باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ پاک جواب دیں گے مجھے، ضرور جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہم کو حاصل ہوگا. تسلی کا مضمون صفت سماعت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. دشمنوں سے شر سے حفاظت کا مضمون اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. لوگ پریشان کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پیش نظر رکھے گا، سنے گا کہ بھائی اللہ پاک ان کی حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کی باتوں کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور میری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست اللہ پاک سن رہے ہیں، اس کو میں نے تو درخواست کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وقت آئے گا تو اللہ پاک بتائیں گے. یعنی یہ ایک صفت ہے، لیکن میرے دوستو اس میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کا بھی، اپنی توحید کا بھی، اپنے کمالات کا بھی، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے. اس میں اللہ پاک نے بندوں کی ذہن سازی فرمائی ہے، بندوں کو تسلی دی ہے. ایک بہت بڑا مضمون چھپا ہوا ہوتا ہے اللہ پاک کی ان صفات کے اندر. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اللہ سمیعن، بے شک اللہ پاک سننے والے بھی ہیں، علیم ان جاننے والے بھی ہیں. صفت علم میں بھی یہی ہے، پھر اللہ پاک جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ ہر چیز اللہ پاک جانتے ہیں، ہر مخلوقات کی ہر حرکت کو جانتے ہیں، ساری مخلوقات کے بارے میں اللہ پاک جانتے ہیں، آسمانوں کی، زمینوں کی، سمندروں، ویعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ سمندروں میں ہو رہا ہے وہ بھی اللہ پاک جان رہے ہیں، اور جو کچھ خشکی میں ہو رہا ہے وہ بھی اللہ پاک جان رہے ہیں. حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. کائنات کے اندر چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کو کتاب مبین کے اندر، لوح محفوظ کے اندر لکھے ہوئے ہیں. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، پوری دنیا میں کہیں بھی اگر ایک پتہ گرتا بھی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جان رہا ہوں. یہ ایسی اللہ پاک کی ذات جاننے والی ہے. کیا کیا جاننے والی ہے؟ ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والی ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جاننے والی ہے، غیب کو بھی جاننے والی ہے. مشاہ مسموعات کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں خیالات آ رہے ہیں تو ان خیالات کا بھی میں جاننے والا ہوں. یعلم خائنۃ الاعیون وما تخفی الصدور، کہ تم اپنی آنکھوں سے جو ہے نا اگر تم خیانت کر رہے ہو، اس طرح دیکھ رہے ہو، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کو جانتا ہوں. تمہارے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جان رہا ہوں. صفت علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہے. پھر اس میں بہت سارا مضمون ہے. اللہ پاک علیم بھی ہیں، اللہ پاک عالم بھی ہیں، اللہ پاک علام الغیوب بھی ہیں. تو ان ایک ایک, ایک لفظ میں اللہ پاک نے اپنے کمالات کا بھی اظہار فرمایا، اپنی صفات کا بھی اظہار فرمایا، اپنی قدرت کا بھی اظہار فرمایا، بندوں کو اس کے ذریعے تعلیم بھی دی ہے. بندوں کے اندر اللہ پاک نے ایک شعور اور ایک احساس پیدا بھی کیا ہے اللہ پاک نے. تو فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں. تعالیٰ شانہ ہم سب کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ان شاء اللہ آئندہ جو بات ہے اگلے درس میں پڑھیں گے. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. یا اللہ ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ ادارے کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ تمام مقاصد کو ہمارے پورا فرمائیے، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے، ہمارے متعلقین میں جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جو بے شادی شدہ ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے. جو بھی اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرمائیے. اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائیے، اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے، دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائیے، دونوں جہاں کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، قبر اور حشر کی زندگی کو آسان فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔